الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون مل کر صلوات پڑھے محمد اور علی پروردگار عالم قرآن مجید میں اپنا تعارف کروا رہا ہے اللہ اللہ وہ ہے انزل من السماء ماء جس نے آسمان سے پانی کو برسایا اور اس پانی کو برسانے کے ذریعے سے کیا کیا فأحيا به الأرض بعد موتها کہ جب یہ پانی زمین کے دل پر پڑھا تو اس پانی کے برسنے کے ذریعے سے مردہ زمین کو حیات مل گئی ان فی ذالک لآیتا لقوم یسمعون اور اس پانی کے برسنے میں اس پانی کے نازل ہونے میں اور اس مردہ زمین کے زندہ ہونے میں نشانیاں ہیں ان کے لیے کہ جو سننے والے ہیں پروردگار عالم ظاہری پانی کے ذریعے سے ظاہری زمین کو زندہ کرتا ہے اور آل محمد کو جو روایات کے اندر پانی سے تعبیر کیا گیا ہے اس پانی کے ذریعے سے انسان کے دلوں کی زمین کو زندہ کیا جاتا ہے انسان کی روح بھی اسی طرح مر جاتی ہے جس طریقے سے انسان کا جسم مر جاتا ہے جس طریقے سے جسم کی موت ہو جاتی ہے اسی طریقے سے روح بھی مر جاتی ہے دل بھی مر جاتے ہیں کبھی کبھار دل اتنا سخت ہو جاتا ہے ثم قست قلوبکم اتنا سخت ہو جاتا ہے دل کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آس پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے ثم قست قلوبکم اتنا دل سخت ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ پتھر میں سے کبھی کبھار پانی جاری ہو جاتا ہے پتھر میں سے نہر نکل آتی ہے پتھر میں شگاف پڑ جاتا ہے لیکن کبھی کبھار انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ انسان کی آنکھ سے کبھی آنسو جاری نہیں ہوتا پتھر سے تو نہر پھوٹ پڑتی ہے پتھر سے تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے لیکن انسان کا دل کبھی کبھار اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری نہیں ہوتا آئمہ اہل بیت علیہم السلام جن کا ذکر ہم اس مقام پر کر رہے ہیں انہوں نے جو سب سے اہم کام کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ ہے دین کا احیاء دین का जिस्म माशरे में बाकी था लेकिन दीन की रूह बाकी नहीं थी। अहले बैत ने और आपकी खिदमत पे बयान किया कि उस वक्त के जब माशरा इस तरह बेहिस हो चुका था तो सबसे अजीम ज़ात है कि जो माशरे में आकर अपनी ज़िम्मेदारी और अपना किरदार अदा कर रही है। बाद रसूल जब उम्मत ने उस हस्ती को छोड़ दिया कि जो दीन में महवरियत रखती है, जो रसूल खुदा की विरासत की हामिल है, उस हस्ती को छोड़ दिया कि जो असास दीन है, जो बुनियाद दीन है, जो रूह दीन है, जो हकीकत दीन है, वो ज़ात अमीरुल मोमिनीन की ज़ात थी। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन तो मसलहत की वजह से खामोश हैं लेकिन जनाब सैयदा हैं कि जो अली की हिफाजत कर रही हैं, दीन की हिफाजत कर रही हैं और मैदान में आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन कामिलन और मुतलकन आलम सुकूत में, नहीं, अमीरुल मोमिनीन भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं वक्त के तकाजों के मुताबिक। अहले बैत हर दौर में दीन की हिफाजत भी कर रहे हैं और इंसानों की हिदायत भी कर रहे हैं, चाहे वो मैदान में आकर कर रहे हो, चाहे वो घर में रहकर कर रहे हो, चाहे वो सुलह करके कर रहे हो, चाहे वो करबला में क़याम के ज़रिए से कर रहे हो, चाहे वो मदीने में दुआओं के ज़रिए से कर रहे हो, चाहे वो मदीने में यूनिवर्सिटी के ज़रिए से इमाम बाकर और इमाम सादिक अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हो। आइम्मा का काम है इंसानों की हिदायत करना और दीन की हिफाजत करना। हर इमाम ने इस जिम्मेदारी को अंजाम दिया है, इसीलिए किसी इमाम को जिंदान की गहराइयों में अपनी ज़िंदगी बसर करनी पड़ी, किसी इमाम को मदीना तर्क करने पर मजबूर कर दिया गया। इमाम मूसा काज़िम, वो सख्त तरीन जिंदान जिसमें इमाम 14 साल की कैद गुजार रहे हैं। क्यों? अगर इमाम सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ रोज़ा रख रहे हैं, सिर्फ इबादत और जिक्र कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है जालिम को कि इतनी बड़ी अलवियों की तादाद को अपने खिलाफ करे और इमाम को जिंदान में डाले। यकीनन इमाम अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और वो फरीज़ा क्या है? वो है इंसानों की हिदायत और दीन खुदा की हिफाजत। इमाम अपना फरीजा अंजाम दे रहे, इसीलिए इमाम रजा को मदीने से खुरासान तक हिजरत करनी पड़ रही है, इसीलिए इमाम तकी और इमाम नकी और इमाम अस्करी को मदीने से हिजरत करके बगदाद और सामर्रा लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अहले बैत किसी भी दौर में विलायत की तशहीर और तबलीग से एक कदम पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। किसी भी मकाम पर इमाम जुल्म और तागूत और सितम की मुखालिफत से एक कदम पीछे हटाते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, ऐसा जरूर है कि हालात के एतबार से अंदाज बदल जाते हैं। आने वाले दिनों में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, एक उसकी झलक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आप लोगों का इंतज़ार जो है वो अपनी शिद्दत पर रहे कि मौजू क्या चल रहा है आपके जहन में। अहियाए दीन में अहले बैत का किरदार, दीन जो मर चुका है, दीन की जो रूह मर चुकी है, आले मोहम्मद ने उसको किस तरह ज़िंदा किया। सवाल, आले मोहम्मद अपने मिशन और मकसद में कामयाब हुए या नहीं हुए? देखिए, अकली बात, अकीदती बात नहीं, अकीदती बात अपनी जगह पर अहम है लेकिन यहाँ पर हम आए हैं सीखने के लिए। वाकई क्या अहले बैत कामयाब हुए या नहीं हुए? दीन में तो आज भी बिदअतें नज़र आती हैं, दीन में तो आज भी इन्हराफ नज़र आता है। अगर आले मोहम्मद दीन के आहिया में कामयाब हुए तो किस तरह हुए, ये आने वाले दिनों में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज हर इमाम ने जिद्दोजहद की है। अमीरुल मोमिनीन से शुरू करें, जब मेरे और आपके मौला और आका अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन असदुल्लाह अल गालिब गालिबो अला कुल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम, कल आपकी खिदमत में बयान किया कि गदीर में मौला की हाकिमियत का ऐलान हुआ है जिसकी वजह से कुफ्र मायूस हो गया है। हारा नहीं है, हारा तो वो बद्र में था, हारा तो वो खैबर में था, हारा तो वो खंदक में था, कुफ्र हारा था उस वक्त, अब कुफ्र मायूस हो गया। कुफ्र के उफुक पर मायूसी के बादल छा गए गदीर के बाद। अब उसने जो हथियार इस्तेमाल किया वो क्या किया, उस हाकिमियत को कि जिसका ऐलान गदीर में किया गया था उसे इन्हिराफ का शिकार किया गया, उस हाकिमियत को अहले बैत से दूर किया गया। हम और आप भी कभी कभार अहले बैत का जिक्र कर रहे होते हैं। देखिए, दुश्मन को अहले बैत के जिक्र से मसला नहीं है, लेकिन अहले बैत की हाकिमियत और अहले बैत की विलायत और अहले बैत की हुकूमत से हम काफिल होते हैं। इमाम ज़माना आकर आदिलाना हुकूमत का निफाज करेंगे, ज़माने के इमाम आकर अल्लाह के परचम को दुनिया पर जाहिर करेंगे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वद्दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, हमने रसूल को इसलिए भेजा ताकि दीन के परचम को तमाम अदियान पर गलबा अता कर दें, कामयाबी अता कर दें। और वो कामयाबी किसके ज़रिए से होगी, वो फर्जंद ज़हरा हज़रत हुज्जत इब्ने हसन इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हाकिमियत और विलायत किसका हक है, आले मोहम्मद का हक है। इसीलिए हमसे और आपसे क्या तकाजा किया गया, आहया अमरना, आहया अमरना, आहया अमरना, हमारे अमर को जिंदा करो, बैठो, बातें करो, मजलिस मुनअक़िद करो, जिक्र करो। क्यों? ताकि हमारे अमर को जिंदा कर सको, हमारी बात करो, हमारा तस्किरा करो। क्यों? ताकि आहया अमरना, जिसने हमारे अमर को जिंदा किया अल्लाह उसके दिल को जिंदा करेगा। ये आहया अमरना क्या है, सिर्फ जिक्र मत करो, इस जिक्र को मुकद्दमा करार दो ताकि हमारी विलायत माशरे में जिंदा हो सके। आज हमें बाज़ औक़ात अहले बैत के दुश्मनों से क्या मसला होता है कि उन्होंने बीबी का दरवाज़ा क्यों चलाया, यही सबसे बड़ा मसला है ना हमारा। उन्होंने जनाब सैयदा पर अजियत क्यों की, उन्होंने हज़रत मोहसिन को क्यों शहीद किया, उन्होंने इमाम हसन को क्यों ज़ख्मी किया, उन्होंने इमाम हसन के जनाजे पे तीर क्यों चलाए, उन्होंने इमाम हुसैन को क्यों शहीद किया, उन्होंने इमाम सज्जाद को असीर क्यों किया। लेकिन हमारे बाज़ औक़ात माशरे में आप देखें, वो बनू उमैया के खुलफा या वो बनू उमैया का खलीफा कि जिसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहा जाता है, उसे अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने फिदक बीबी को वापस कर दिया, उसने अहले बैत पर जो पाबंदियाँ आई थी उस पाबंदियों को उठा लिया। हम उसे रहमतुल्लाह अलैह कहने को भी तैयार हो जाते हैं, हमें उसे अच्छा समझने को भी तैयार हो जाते हैं। हमें इन हुकमा से क्या मसला है कि इन्होंने अहले बैत पर जुल्म क्यों किया। ये वो बातिल फिक्र है कि जो अहले बैत की विलायत के मुनाफी है। अगर ये अहले बैत पे कुछ जुल्म ना करते बल्कि अहले बैत को अपनी मस्जिद दे देते, अहले बैत को मिंबर दे देते, तो भी हमें इनसे नफरत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अहले बैत के हक पर गस्प करके बैठ चुके हैं। विलायत और हुकूमत और हाकिमियत आले मोहम्मद का हक है। अगर ये बड़े अच्छे होते, ये अगर अहले बैत पे जुल्म ना करते, ये अगर अहले बैत के साथ बड़ा अच्छा रवैया रखते जैसे मामून ने रखा, इमाम रजा को वली अहदी दी, इमाम रज़ा को इज़्ज़त और एहतराम दिया, इमाम रज़ा को कुर्सी दी, इमाम रज़ा को मुनाज़रे की जगह दी, लेकिन इमाम ने क्या कहा, ये तेरा हक नहीं है। इमाम ने वली अहदी लेने से इनकार कर दिया था। क्यों? इमाम ने कहा अगर ये तेरा हक है तो हमें क्यों दे रहा है, अगर ये तेरा हक है तो हमें क्यों दे रहा है, अगर हमारा हक है तो फिर ये कह के नीचे उतर के तूने इसे गस्प किया है। हमें इन जालिमों से ये मसला सिर्फ नहीं होना चाहिए कि इन लईनों ने अहले बैत पर जुल्म किया, नहीं, ये तो है ही मसला। लेकिन ज़ियारत आशूरा में हम क्या पढ़ते हैं, लान अल्लाह हो उन पर भी अल्लाह की लानत हो कि जिन्होंने आपको आपके मकाम से गिरा दिया, वो मकाम के जो अल्लाह ने आपको दिया था, रत्तबकुमुल्लाहुल्लज़ी, वो मकाम के जो अल्लाह ने आपको दिया था, वो मनसब जो अल्लाह ने आपको दिया था। इसीलिए हमारे और आपके चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, مولا اور آقا جب صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، امام کیا کر رہے ہیں؟ انسانوں کی ہدایت کر رہے ہیں، امام کیا کر رہے ہیں؟ دین کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن انداز بدل چکا ہے، طریقہ کار بدل چکا ہے، روش بدل چکی ہے۔ امام اپنی دعاؤں کے اندر کہتے ہیں عید کے دن ہمارا غم اور ہمارا درد تازہ ہو جاتا ہے جب ہم اپنی مسند پر، جب ہم اس ممبر پر انہیں دیکھتے ہیں کہ جن کا حق نہیں تھا، جب ہم اپنی مسند پر کسی اور کو دیکھتے ہیں۔ یہ امام کیا کر رہے ہیں؟ دعاؤں کے ذریعے سے، مولا آپ تو دعا پڑھ رہے ہیں، یہ سیاسی بات کہاں سے آ گئی؟ در حقیقت امام ان دعاؤں کے ذریعے سے انسانوں کے شعور کو بلند کر رہے ہیں۔ امام ان دعاؤں کے ذریعے سے، کیوں قدم قدم پر حضرت امام سجاد درود کا سہارا لے رہے ہیں اپنی دعاؤں میں؟ درود نہیں پڑھیں گے مل کر، محمد اور آل محمد، بات نکل ہی گئی ہے تو سنتے چلیں۔ روایات کے جملے ہیں، ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، یا ایک اور روایت لے لیجئے اور بہت اچھا حسن ظن رکھیے، ارتد الناس بعد الحسین الا عشرہ، امام حسین کے بعد مسلمان مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، مگر یہ کہ 10 افراد، اہل بیت کو چھوڑ کر دیندار صرف انگلیوں پر گننے کے برابر بچ گئے۔ لیکن امام سجاد نے اس طرح دین کی حفاظت کی ہے، اس طرح لوگوں کی ہدایت کی ہے کہ وہ جو انگلی پر گننے کے برابر بچ گئے تھے، امام باقر اور امام صادق کے درس میں ہزاروں شاگرد موجود ہیں، اگرچہ ان میں سے سب کے سب وہ نہیں ہیں کہ جو امام کو امام سمجھ کر درس میں آ رہے ہیں، جو امام کو امام مان کر درس میں آ رہے ہیں، سب وہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ امام سجاد کا کمال ہے کہ کم از کم اہل بیت کی اتنی معرفت ہو چکی ہے کہ لوگ اہل بیت کے گرد بیٹھنے پر تیار ہو چکے ہیں، اہل بیت کی مجلس میں، اہل بیت کی محفل میں، اہل بیت کے ذکر میں آنے کو اپنا شرف سمجھ رہے ہیں، کم از کم اتنی آمادگی ہو چکی ہے۔ کیا کیا ہے امام سجاد نے؟ پہلی چیز، امام سجاد نے انہی دعاؤں کے ذریعے سے دین کو زندہ رکھا۔ یہ جو صحیفہ سجادیہ ملتی ہے، امام جہاد کر رہے ہیں، یہ جو اس مقام پر توحید کے معارف کو منتقل کر رہے ہیں، اس مقام پر جو امام سجاد رسالت سے آشنائی کرا رہے ہیں، اس مقام پر جو امام سجاد اہل بیت کے مقامات کو قدم قدم پر بیان کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بار بار جو امام سجاد درود کا سہارا لے رہے ہیں، در حقیقت یہ درود نہیں ہے بلکہ یہ ظالم کے جگر پر امام تلوار کا وار کر رہے ہیں۔ یہ امام جہاد کر رہے ہیں، اپنے شعار کو، اپنے نعرے کو، اپنے علم کو، اپنے پرچم کو بلند کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ ہماری نشانی ہے، یہ ہمارا پرچم ہے، یہ ہماری علامت ہے، وہی علامت جس کو برپا کرنے کے لیے امام حسین مدینے سے کربلا کی جانب جا رہے ہیں۔ خطبہ منا میں امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خطبہ جو امام حسین نے کربلا سے ایک سال پہلے منا کے مقام پر دیا ہے، امام حسین اس مقام پر کہہ رہے ہیں، لِنَّرَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ تیرے دین کی نشانیوں کو زندہ کر سکوں۔ اے اللہ، میں نے جو ان اصحاب کو یہاں پر جمع کیا ہے، اس لیے جمع نہیں کیا کہ سلطان مجھ سے راضی ہو سکے، اس لیے جمع نہیں کیا کہ میں مال و دولت جمع کر سکوں، میرا ان کو جمع کرنے کا اور یہاں پر خطبہ دینے کا اور حکومت کے خلاف پہلا مقدمہ ایجاد کرنے کا مقصد یہ ہے، جو میں اس باطل حکومت کے خلاف قیام کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ کہ لِنَّرَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، میں تیرے دین کی نشانیوں کو بلند کرنا چاہتا ہوں، تیرے دین کے پرچم کو بلند کرنا چاہتا ہوں، تیرے دین کی علامتوں کو بلند کرنا چاہتا ہوں، امام حسین فرما رہے ہیں۔ امام سجاد نے اور کیا کیا؟ دوسرا کام جو میرے اور آپ کے چوتھے امام نے کیا ہے نا، معلوم ہے اس زمانے میں کہ جب یزید، امام سجاد جب آئے ہیں مدینے میں تو یزید کی حکومت ہے 3 سال تک، امام سجاد نے اس حبس زدہ ماحول میں کہ جب کبھی مکے پر یزید کی فوج حملہ کر رہی ہے اور کبھی مدینے پر امام سجاد کے دور میں یزید کی فوج حملہ کر رہی ہے، اور پھر یزید کے بعد بھی امام سجاد کے دور میں جو بنو امیہ کے حکمران آئے ہیں وہ کوئی معمولی افراد نہیں تھے۔ عبد الملک ابن مروان وہ فرد ہے کہ جس کے ایک گورنر کو حجاج بن یوسف کہا جاتا ہے، جس نے سادات کا اتنا قتل عام کیا جتنا کسی نے نہیں کیا۔ اس تنگ اور سخت ماحول میں امام سجاد جس انداز میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے امام غلام خریدتے ہیں، اپنے گھر میں غلام کو رکھتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ امام نے ہزاروں غلام خریدے اور ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا۔ اس میں تبلیغ کیا ہوئی؟ اس میں تبلیغ یہ ہوئی کہ جب ایک غلام امام کے گھر میں رہتا ہے تو وہ امام کی زبان بولتا ہے، جب وہ امام کے کردار کو دیکھتا ہے، جب وہ امام کی رفتار کو دیکھتا ہے تو وہ مدینے سے چلے جاتا ہے، دوبارہ سے اپنے مقام پر چلے جاتا ہے، لیکن دل میں آل محمد کی ولایت کا نور لے کر جاتا ہے۔ پھر وہ تو وہ غلام بن کر آیا تھا، جب وہ جاتا ہے تو آل محمد کا سفیر بن کے جاتا ہے، آیا تھا تو امام کا خادم بن کر آیا تھا، جب جاتا ہے تو آل محمد کا مبلغ بن کے جاتا ہے۔ امام نے کیا کیا؟ غلاموں کے ذریعے سے، غلاموں کو آزاد کرنے کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کی۔ امام نے کیا کیا؟ دعاؤں کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی تربیت کی۔ دعائے مکارم الاخلاق ہو، دعائے ابو حمزہ صومالی ہو، مناجات خمسہ عشر ہو، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہو، امام کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اور آپ کی تربیت کر رہے ہیں، ہماری اور آپ کی ہدایت کر رہے ہیں اور دین خدا کی حفاظت کر رہے ہیں۔ امام نے ایک اور وسیلہ جو اپنایا ہے دین خدا کی حفاظت کے لیے، وہ کیا ہے؟ اس مظلوم کے تذکرے کو زندہ رکھا ہے۔ قدم قدم پر امام سجاد گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، حسین کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ نام زندہ رہے گا اسلام زندہ رہے گا۔ کیوں؟ امام سجاد جہاد کر رہے ہیں، گھر میں بھی مولا رو سکتے ہیں لیکن گھر میں نہیں رو رہے، قصاب کی دکان پر آ کر گریا کر رہے ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ حسین پر کس مظلومیت کے عالم میں ظلم کیا گیا۔ پانی کو دیکھ کر رو رہے ہیں، حیوان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر رو رہے ہیں، فقیر کی آواز کو سن کر رو رہے ہیں۔ کیوں؟ قدم قدم پر گریا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بازاروں میں گریا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ قبرستانوں میں جا کر گریا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ امام سجاد گھر سے نکل کر گریا کر رہے ہیں تاکہ اس گریے کے ذریعے سے، ان آنسوؤں کے ذریعے سے، اس ذکر کے ذریعے سے حسین کی تبلیغ ہو سکے، حسینیت کی تبلیغ ہو سکے، اور یہ پتہ چل سکے کہ اس وقت کے جب دین میں انحراف ایجاد ہو رہا تھا، حسین ابن علی نے اپنا خون دے کر دین خدا کی حفاظت کی ہے، دین کو زندگی عطا کی ہے، حیات نو عطا کی ہے امام حسین نے۔ شہید باقر الصدر کہتے ہیں جب فرد سو جائے تو اسے جگانے کے لیے پانی کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب امت سو جائے تو وہ پانی کے چھینٹوں سے نہیں، وہ شہید کے خون کے قطروں سے بیدار ہوتی ہے۔ امام حسین نے سوئی ہوئی امت پر اپنے خون کے قطروں کو چھڑکا تاکہ اس امت کو پتہ چل سکے کہ اس پر کون حاکم ہے، اس پر کون حکومت کر رہا ہے، اس پر کون قابض ہو چکا ہے، یہ خدا کا دین کس کے حوالے کر چکے ہیں۔ اور یہ جذبہ اور یہ بیداری یہ امام حسین کے ذکر کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں تمام اہل بیت نے ذکر کو زندہ رکھنے کی جو تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، کیوں کی ہے؟ آپ سوچیں نا، تصور کریں،
بنو امیہ، بنو عباس، ظالم حاکم بادشاہ جو آتے ہیں، حتی صدام تک جو آتے ہیں، یہ کیوں امام حسین کی زیارت پہ پابندی لگاتے ہیں؟ کیوں؟ ان کو کیا خطرہ ہے مظلوم کے روزے کی زیارت سے؟ کیا مشکل ہے امام حسین کے روزے کی زیارت سے؟ جانے دیجئے، اب تو حسین ابن علی ختم ہو گئے، اب تو کربلا ختم ہو گئی، جانے دیجئے، حسین ابن علی کی زیارت کرنے دیجئے، حسین ابن علی کا ذکر کرنے دیجئے، حسین ابن علی کی یاد بنانے دیجئے۔ کیوں آج تک حسین کے ذکر پر جگہ جگہ پر پابندیاں نظر آتی ہے؟ کیوں آج بھی ظالم اور حاکم حسین کے ذکر سے ڈرتے ہوئے نظر آتے؟ کیونکہ یہ اہل بیت کا مشن ہے، یہ اہل بیت نے جو حسین ابن علی کے ذکر کو زندہ رکھنے کی اتنی وصیت کی ہے، اتنا ثواب بیان کیا ہے، اس لیے کہ جب تک یہ آنسو، یہ ذکر، یہ کربلا کا تذکرہ، یہ ماتم زندہ رہے گا، اس وقت تک دین خدا زندہ رہے گا۔ جب تک یہ ماتم کا ہاتھ حسینی کے سینے پر پڑتا رہے گا، ظالم یزیدی اسی طرح اس ماتم سے ڈرتا رہے گا، خوف زدہ رہے گا۔ جن کی تربیت حسین ابن علی کے فرش عزا پر ہوتی ہے، جن کی تربیت حسین ابن علی کے ذکر کے ذریعے سے ہوتی ہے، پھر وہ ظالم اور جابر کا خوف نہیں رکھتے نا، پھر وہ اس ذکر میں آنے کے بعد، ان کربلا والی ہستیوں سے وابستہ ہونے کے بعد، آزادی کا درس لینے کے بعد، امام حسین نے جو عظیم درس دیا ہے، کربلا میں بہت سے درس ہیں نا، ان میں سے ایک عظیم درس ہے عزت کا درس۔ شہید متحری لکھتے ہیں کہ اگر کربلا کے درس کا خلاصہ کیا جائے، اگر کربلا کو ایک جملے میں خلاصہ کیا جائے، تو حسین ابن علی نے اپنی عزت کی خاطر، حسین ابن علی نے عزت کی جنگ لڑی ہے، حسین ابن علی نے عزت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے، عزت صاحبان ایمان کے لیے ہے، تمام کی تمام عزتوں کا سرچشمہ پروردگار کی ذات ہے، اور جو پروردگار کی ذات کا مظہر ہو اسے حسین کہا جاتا ہے، جو پروردگار کی صفات کا مظہر ہو اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ شہید متحری لکھتے ہیں امام حسین کی کربلا اور امام حسین کے قیام کو اگر ایک جملے میں خلاصہ کیا جائے، تو وہ ہے حسین نے عزت کی جنگ لڑی ہے، اپنی عزت، دین کی عزت، اپنے معاشرے کی عزت، سب کچھ ختم ہو چکی تھی، نہ شخص کی عزت بچی تھی، نہ شخصیت کی عزت بچی تھی، نہ دین کی عزت بچی تھی۔ کیوں؟ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ حسین ابن علی جو فاطمۃ الزہرا کا وارث ہو، جو علی مرتضیٰ کا وارث ہو، جو محمد مصطفیٰ کا وارث ہو، جو دین اور شریعت کا وارث ہو، جو وحی اور قرآن کا وارث ہو، وہ شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، اس سے بڑی کچھ ذلت ہو سکتی ہے؟ حسین ابن علی نے ذلت کے خلاف قیام کیا ہے، حسین ابن علی نے عزت کی خاطر قیام کیا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے فرمایا الموت اولا من رقوب العار، حسین ابن علی کے لیے موت تو قابل قبول ہے، لیکن حسین ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں عزت کے ساتھ مر جانے کو سعادت سمجھتا ہوں، لیکن ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے موت ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اس ناوقار کے ناوقار بچے نے مجھے دو رستوں پر لا کر کھڑا کر دیا، ابن الدائی و ابن الدائی، قد رکزنی بین اثنتین، اس نے مجھے دو رستوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا۔ ایک رستہ ہے تلواروں کا رستہ، کون سا رستہ؟ تیروں کا رستہ، پیاس کا رستہ، اسیری کا رستہ، قربانی کا رستہ، بین الصلت والذلہ، دوسرا رستہ ہے ذلت کا رستہ، ایک رستہ ہے مشکلات کا رستہ، تیروں کا رستہ، تلواروں کا رستہ، پیاس کا رستہ، اسارت کا رستہ، قربانی کا رستہ، دوسرا رستہ ہے ذلت کا رستہ۔ امام حسین کہہ رہے ہیں ہیہات من الذلہ، میں سب کچھ لٹا سکتا ہوں لیکن ذلت قبول نہیں کر سکتا۔
ذلت کا سودا نہیں کر سکتا,
ذلت کو قبول ہائی ہاتھ میں نہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین ذلت کو قبول کر لے, حسین والا ذلت کو قبول کر لے, حسین والا ذلت سے نزدیک ہو جائے. اس عزت کی خاطر امام حسین نے اپنے آپ کو سب کچھ قربان کر دیا. میں موت کو نہیں دیکھتا مگر سعادت, لیکن میں ذلت کے ساتھ زندگی کو موت سمجھتا ہوں. لا ار الموت الا السعادہ, میں ان فاسق اور فاجر افراد کے ساتھ زندگی گزارنے کو ذلت سمجھتا ہوں. میں اس چیز کو ذلت سمجھتا ہوں کہ اللہ کے دین کو برعکس کیا جا رہا ہو, اللہ کے دین کو بدعتوں کے ذریعے سے پر کیا جا چکا ہو, دین خدا فریاد کر رہا ہو, ذات کی عزت بھی چلی جائے, دین کی عزت بھی چلی جائے, اور حسین گھر میں بیٹھا رہے. ہرگز قبول. امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن ذلت کو قبول نہیں. اور یہی درس امام سجاد اور جناب زینب نے کوفے اور شام کے دربار میں دیا, یہی درس دیا ہے. جب اس نے کہا نا بی بی زینب سے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ تو عز من تشا و تذل من تشا, اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے, اس نے کیا کیا, اپنے گناہوں کو پروردگار سے منسوب کرنا چاہ رہا ہے, اپنی غلطیوں کو خدا سے منسوب کرنا چاہ رہا ہے. جناب زینب نے کہا کہ پروردگار, جب اس نے یہ کہا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو ذلیل کیا, اللہ نے آپ کے بھائی کو موت دی, جناب زینب نے کیا کہا, اللہ وفات دیتا ہے, اللہ روح قبض کرتا ہے, لیکن قتل تم لوگوں نے کیا ہے. اس وقت جناب زینب نے حقیقی توحید بتائی, ما رأیت الا جمیلا, ہم نے کربلا میں, ہم نے عاشورہ میں اللہ کو صرف اور صرف اللہ کے جمال کو دیکھا ہے, اللہ کو ہم نے خوبصورت. کیا جملہ ہے یہ بی بی زینب کا, یہ مثال مل سکتی ہے اس جملے کی. امام سجاد نے جس طریقے سے مدینے میں دین خدا کی حفاظت کی ہے, اسی طریقے سے امام سجاد نے شام کے دربار میں بھی دین کی حفاظت کی ہے. ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, امام سجاد کے سامنے مائیں بہنیں ہیں, لیکن سید سجاد جب اس حاکم کو دیکھ رہے ہیں, اس خطیب کو دیکھ رہے ہیں جو منبر پر جا کر بنو امیہ کی تعریفیں کر رہا ہے, سید سجاد اس وقت دیکھتے ہیں کہ اب دین کی عزت کا سوال ہے. امام کہتے ہیں اس لکڑیوں کے ڈھانچے سے نیچے اتر آ, امام نے اسے منبر نہیں کہا, اتر آ اس لکڑیوں کے پیکر سے نیچے اتر آ. منبر اسے کہا جاتا ہے جہاں سے علی کا ذکر ہوتا ہے, منبر اسے کہا جاتا ہے جہاں سے آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے, جہاں سے علی کی بات ہوتی ہے, جہاں سے اہل بیت کی بات ہوتی ہے, اس جگہ کو منبر کہا جاتا ہے. امام سجاد نے کہا نیچے اترا, اس لکڑیوں کے پیکر سے نیچے اترا. اے خطیب کیا تجھے حیا نہیں آتی, اے خطیب کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے. اس وقت امام سجاد نے بتایا ہم کون ہیں, اس وقت امام سجاد نے بتایا کہ اگر اللہ کی عزت کا زمین پر کوئی محور ہے تو وہ ہم ہیں. اس وقت امام سجاد نے بتایا کہ اس نماز کے, اس اذان کے, اس کعبے کے, اس صفا کے, اس زمزم کے اگر کوئی وارث ہیں تو وہ ہم ہیں, اگر زمین پر فضیلتوں کے کوئی وارث ہیں تو وہ ہم ہیں, اگر قرآن کی آیات کا کوئی مصداق ہیں تو وہ ہم ہیں. کیا ہوا, احیاء دین میں اہل بیت کا کردار. توجہ کریں, بس آخری بات سنیں, وہ شام کہ جس شام میں بنو امیہ نے یہ کوشش کی کہ کبھی بھی علی کا تذکرہ نہ ہونے پائے, پیسہ خرچ کیا تاکہ علی کا ذکر رکوایا جائے, محدث خریدے تاکہ علی کا ذکر رکوایا جائے، تفسیر پر پابندی لگوائی تاکہ علی کا ذکر رکوایا جائے، جھوٹی باتیں گڑی گئی تاکہ علی ابن ابی طالب کا ذکر رکوایا جائے، اتنی پابندی لگائی گئی کہ کوئی شام سے باہر نہیں جا سکتا تاکہ علی کی فضیلت سن کے نہ آ جائے، اتنی پابندی لگوائی گئی کہ کوئی شام میں آ نہیں سکتا تاکہ کوئی علی کی بات لے کر یہاں پر نہ آ جائے، اتنا زیادہ خطیب ممبر پر آ کر، خطیب اگر نماز جمعہ کے ممبر پر آ کر علی ابن ابی طالب کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرے، اگر خطیب علی ابن ابی طالب کے خلاف بات نہ کرے تو اسے جمعے کی نماز کی قضا کرنی پڑتی ہے، اگر کرنا بھول جائے، ویسے تو کرتا ہے، اور اب سوچے جب بچہ سال ہر سال سے علی کے خلاف باتیں سن سن کر بڑا ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے ہو کر بچے نے کہا کہ علی کو مسجد میں کیوں شہید کیا گیا، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اس شام کے ماحول میں جہاں کا بچہ اہل بیت سے بغض کا بیج لے کر بڑا ہو رہا ہے، ظالم نے غلطی کی کہ امام سجاد اور جناب زینب کو اسیر کر کے اسی شام میں لے کر آ گئے، توجہ کرے، پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تم بھی مکر کرو اللہ بھی تدبیر کرے گا، اور سنو اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، جس کے ذکر کو تم سالہ سال چھپاتے رہے اب تمہاری وجہ سے تمہارے دربار میں اسی علی کا ذکر ہوگا، بتایا امام سجاد نے، سنو آیت تطہیر ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، آیت مباہلہ کا مصداق ہم ہے، آیت مودت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، سورہ کوثر میں ہم ہیں، سورہ دہر ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، سنو سورہ رحمان میں ہمارا تذکرہ ہے، سنو سورہ مائدہ میں ہمارا تذکرہ ہے، آیت ولایت میں ہم ہیں، آیت اقمال میں ہم ہیں، سورہ قدر میں ہم ہیں، سورہ بقرہ میں ہم ہیں، سورہ آل عمران ہماری ہے، جب ایک ایک کر کے امام سجاد نے اپنی فضیلتیں بتائی اور شام والے سنتے رہے کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے آج تک نہیں سنی تھی آج ہمیں پتا چل رہی ہے، اس مقام پر کہ جس مقام پر علی کا ذکر کرنا جرم تھا، امام سجاد نے اسی مقام پر عزا خانہ بنا دیا، احیاء دین میں اہل بیت کا کردار، جب دین مر چکا تھا، جب دین اپنے محور سے ہٹ چکا تھا، آپ کوفے میں آئمہ کے، بی بی زینب کے اور امام سجاد کے اور بیویوں کے خطبات کا عنوان دیکھیں الگ ہے، کوفے میں توبیخ اور تنبیہ کی جا رہی ہے لوگوں پہ، لیکن جب شام میں آ رہے ہیں اہل بیت تو موضوع ہے صرف فضائل آل محمد، کیوں؟ کیونکہ جس نے سنا ہی نہیں ہے آل محمد کیا ہے، اسے سنانا ہے، اسے بتانا ہے، بس صرف آل محمد کا پیغام پہنچ جائے، جو پاکیزہ دل ہوگا وہ خود قبول کر لے گا۔ آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کل حدیث آگے آدھی رہ گئی تھی، مولا فرماتے رحم اللہ عبدن احیا امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ آنے والے نے پوچھا مولا کیف یحیی امرکم، اہل بیت کے امر کو زندہ کرو، یہ ذکر کیوں ہے؟ تاکہ امر اہل بیت کو زندہ کیا جائے، اور امر اہل بیت کیا ہے؟ امر اہل بیت ہے اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کی حاکمیت، اہل بیت کا اقتدار، اہل بیت کی طاقت اور قوت، احیاء امر اہل بیت۔ امام رضا نے فرمایا رحم اللہ عبدن احیا امرنا، پوچھنے والا بہت ہوشیار تھا، فوراً پلٹ کر پوچھتا ہے مولا کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کروں،
کس طریقے سے آپ کے امر کا احیاء کروں؟ امام رضا نے فرمایا مَنْ يُعَلْمَنْ يَتَعَلَّمْ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُ النَّاسِ، جو ہمارے علم کو سیکھے سیکھے سیکھے، آپ بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں، جو ہمارے علم کو سیکھے اور اسے لوگوں کو سکھائے، اس نے ہمارے امر کو زندہ کر دیا۔ اور امام رضا دعا دے رہے ہیں اللہ تو اس پر رحمت نازل کرنا جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ پروردگار تو اس پر رحمت نازل کرنا جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ پھر امام رضا فرماتے ہیں لو علم محاسن کلامنا لتبعنا، اگر لوگ صرف ہمارے کلام کی خوبی کو سن لیں، صرف لوگ اگر ہمارے کلام کی اچھائی کو پہچان لے، وہ ہمارے اتباع کرنے والے بن جائیں گے، وہ ہمارے بن جائیں گے۔ صرف ان تک ہمارا کلام پہنچا دو، جیسے ہم ہیں ویسا بتا دو، لوگ ہمارے بن جائیں گے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی۔ صرف بتا دو، امام سجاد نے یہی کیا، صرف شام میں بتا دیا کہ ہم کون ہیں، جناب زینب نے صرف شام میں بتا دیا کہ ہم کون ہیں، لوگ خود بخود پیروکار بن گئے۔ کہتے انسان کے جوہر، انسان کتنا پانی میں ہے، کتنا بڑا انسان ہے ابھی تھوڑی پتہ چلے گا، جب مشکلات آئیں گی تب پتہ چلے گا یہ کس طرح مشکلات پر صبر کر رہا ہے، کس طرح مشکلات پر ڈٹا ہوا ہے، کتنی اس کے اندر استقامت موجود ہے، تب پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ کہتے ہیں انسان کے جوہر مشکلات میں کھلتے ہیں، جناب زینب نے اس مشکلات میں کہ جب بھائی اور بچوں کے سر سامنے ہیں، اس وقت جو کہا ہے نا ما رأیت الا جمیلا، پتہ چلتا ہے کہ جناب زینب کے سینے میں کتنا بڑا دل ہے، پتہ چلتا ہے یہ کتنی عظیم خاتون ہے، یہ کتنی باوقار خاتون ہے، یہ اس خاتون کو اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین ہے، کتنا یقین ہے اللہ کے وعدوں پر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہے کد گئی دک وس اسعیق لا تمہو ذکرنا ولا تمو تو وحینا، اے یزید جو کر سکتا ہے کر لے، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ تو ہماری یاد کو مٹا سکتا ہے، نہ تو ہماری وحی کو محو کر سکتا ہے۔ کتنا یقین ہے اس بی بی کو اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کے ارادے پر، کتنا یقین ہے۔ جب ازدواج کیا ہے، ازدواج کی شرط رکھی ہے اے عبداللہ، جب میرا بھائی حسین سفر پر جائے گا میں حسین کے ساتھ جاؤں، اے عبداللہ جب میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہوں مجھے آپ روکیں گے تو نہیں؟ اس محبت کے ساتھ جناب زینب زندگی گزار رہے، اور وہ وقت آیا کہ جب مدینے سے جانے کا وقت ہے، جناب زینب ساتھ ہیں، عبداللہ ابن جعفر تیار گھر سے آتے ہیں، جناب زینب ایک دفعہ عبداللہ کو دیکھتی ہیں، شاید روکنے کے لیے نہ آئے ہوں، اے عبداللہ میں رک تو جاؤں گی لیکن حسین کے بغیر زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ عبداللہ بن جعفر تیار آ کر کہتے ہیں شہزادی میری کیا مجال کہ میں آپ کو روکوں، میں تو یہ اون محمد اپنی طرف سے دینے کے لیے آیا ہوں کہ کربلا میں میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے میرے بچے اپنے بھائی پر قربان کر دیجئے گا۔ عزادارو بنی ہاشم کا ذکر شروع ہو گیا، پانچ محرم گزر گئی، یہ دن آدھا عشرہ ہو گیا، یہ دن کتنی جلدی گزر جاتے ہیں نا، نہیں معلوم اگلے برس ہم بچے یا نہ بچے، اب تو رونے کے دن آ گئے نا، اب تو رونے کی فصل آ گئی۔ زدارو چلا ہے یہ قافلہ، اور جب یہ قافلہ عاشور کے دن کربلا میں پہنچا ہے نا، جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا ہے شب عاشور، جناب زینب اپنے بچوں کو یہی سکھا رہی ہے، بچوں دیکھو کہیں اکبر تم سے پہلے نہ چلے جائے، کہیں عباس تم سے پہلے نہ چلے جائے، بچوں میری آبرو رکھ لینا، اپنے بھائی پر اپنی جان کو میرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنے ماموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ بچے آتے ہیں ماموں سے اجازت لینے کے لیے، لیکن حسین کس دل کے ساتھ اجازت دے، جب کہا جاؤ اپنی ماں سے جا کر اجازت لے کر آؤ، چھوٹے چھوٹے سے شہزادوں نے کہا ہماری ماں نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے، ہماری ماں نے ہمیں شہادت کے لیے بھیجا ہے۔ حسین نے دونوں بچوں کو اجازت دی ہے، بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ رکابوں تک پاؤں نہیں پہنچتے، لیکن بچے اس طرح حملہ کر رہے ہیں کہ جعفر تیار کی بھی یاد آ رہی ہے، حیدر کرار کی بھی یاد آ رہی ہے، اون کبھی محمد کا دفاع کرتے ہیں، محمد کبھی اون کا دفاع کرتے ہیں، دونوں ظالموں سے لڑ رہے ہیں، دونوں لائنوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے پیاس کے مارے لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں، اور جب تھک کر زمین پر گرتے ہیں، اے ہمارے مولا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ حسین اون و محمد کے لاشوں پر پہنچتے ہیں، اون و محمد کے لاشوں پر پہنچتے ہیں، وہ زینب کبریٰ جو ہمیشہ حسین کی مدد کے لیے خیمے سے باہر آ جاتی تھی نا، اب وہ زینب کبریٰ خیمے سے باہر نہیں آ رہی، وہ جو علی اکبر کے لیے خیمے سے باہر مقتل تک آ گئی تھی، اب خیمے سے باہر کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی مجھے دیکھ کر شرمندہ ہو جائے۔ حسین اون و محمد کے لاشوں کو خیموں تک لے کر آئے، کیا دیکھا زینب باہر نہیں آ رہی، جا کر کہا کہ دیکھو کہیں زینب بچوں کا صدمہ سن کر مر نہ گئی ہو۔ جو خیمے میں جا کر دیکھا گیا تو کیا دیکھا، ماں سجدے میں اللہ سے کہہ رہی ہے ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میری چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے۔ عزاداروں نوک نیزہ پر سروں کو بلند کیا گیا، یہ قافلہ کوفے چلا ہے، کوفے کے بازاروں میں گیا ہے، یہ قافلہ کوفے کے دربار میں گیا ہے۔ زینب کو جب کبھی رونے کا موقع ملا ہے نا عزاداروں، زینب کبریٰ نے ہمیشہ حسین کا ماتم کیا ہے، حسین کا ذکر کیا ہے۔ یہ قافلہ شام پہنچا، زندان میں پہنچا، جب کبھی روئی ہے زینب کبریٰ، جب کبھی ماتم کیا ہے زینب نے، ہمیشہ حسین کا ماتم کیا۔ رہائی کا حکم ملا، سر واپس آئے، زینب نے حسین کے سر کو لیا، حسین کا ماتم کرنا شروع کیا۔ کوئی عورت آ کر کہتی ہے ہر بی بی اپنے بچے کا ماتم کر رہی ہے، کیا ان دو بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے؟ بتایا گیا ان کی ماں تو ہے، لیکن ان کی ماں یہ کہہ رہی ہے جو چیز حسین پر قربان کر دی اب اس کا غم کیسا کرنا۔ قافلہ کربلا میں پہنچا، زینب نے حسین کی قبر پہ حسین کا ماتم کیا، قافلہ مدینے پہنچا، جو کوئی تعزیت دینے آتا ہے زینب حسین کا ماتم کرتی ہے، حسین کا نوحہ پڑھتی ہے، حسین کا ذکر کرتی ہے۔ جب زینب نانا کے روزے پر گئی، ایک دفعہ کہا نانا تمہارے حسین کے سینے پر شمر سوار ہو گیا، حسین کا ماتم کیا، حسین کا نوحہ پڑا، حسین کا تذکرہ کیا۔ جناب زینب رسول کے روزے سے امام حسن کی قبر پر آئی، بھائی کا ماتم کیا، بھائی کی قبر پہ بھائی کا ماتم کیا۔ اور جب زینب کبریٰ وہ خون بھرا کرتا لے کر ماں کی قبر پر آئی ہے، اماں یہ وہ کرتا ہے جسے تم سیتی جا जाती थी, रोती जाती थी। हुसैन का मातम किया, अल्लाह इन आंसुओं पर रहमत नाजिल करे। जब ज़ैनब कुबरा ने मातम किया, इमाम सज्जाद के घर पे आ गई, बस या हुसैन वाह कुर्बता मातम करती रही। कुछ दिन गुजरे, इमाम सज्जाद से इजाजत मांगी और अब जनाब ज़ैनब इमाम सज्जाद के घर से अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के घर पर आई है। आज़ादारो अब्दुल्ला मरीज है। जब जनाबे ज़ैनब आई हैं अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के पास, अब्दुल्ला कहते हैं, ए ज़ईफा मुझे माफ़ कर देना। ये कौन? ए ज़ईफा मुझे माफ़ कर देना, इस घर की मालिकन मौजूद नहीं है, इस घर की वारिसा मौजूद नहीं है। जनाबे ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला तुमने भी मुझे ना पहचाना, अरे मैं ओन की अम्मा, मैं ज़ैनब कुबरा। और हाँ हाँ अब्दुल्ला, तुम पहचानो तो कैसे पहचानो, जब मैं मदीने से गई थी मेरे बाल सियाह थे, जब ज़ैनब पलट कर आई है बाल सफेद हो गए। जब मैं गई थी मेरी कमर सीधी थी, जब मैं आई हूँ अरे ज़ैनब की कमर खम हो चुकी है। अब्दुल्ला जब मैं गई थी चेहरा सलामत था, जब आई हूँ चेहरों पर निशान पड़ चुके हैं। अब तक ज़ैनब कुबरा ने हुसैन का मातम किया, हुसैन का नोहा पड़ा, लेकिन जब अब्दुल्ला के घर में ज़ैनब ने उन छोटे छोटे से मुसल्लों को देखा, जब माँ की नजरें आनो मोहम्मद के उन बिस्तरों पर पड़ी जहाँ आनो मोहम्मद सोया करते थे, जब माँ ने अपने बच्चों के हुजरों को देखा, ज़ैनब तड़प गई। वाह मोहम्मदा, माँ को माफ कर देना, माँ तुम पर क्रिया न कर सकी। अला वलानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, सयअलमु अल्लज़ीना ظلموا ایام منقلبین ينقلبون پروردگار